السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1409. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حکمة فهو يقضي بها ويعلمها. اس کا عربی کا پارٹ بہت اچھا تھا اس لیے عربی میں پڑھا اس کو. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ. ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے اسماعیل بن ابی خالد سے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا, اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے رشک, جیسے حسد کا لفظ آیا اس میں تو اس کو ہم اچھے معنی ملیں گے, رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے. ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں وہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو. دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی ہو اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. سبحان اللہ کہ اگر ہم خواہش کر سکتے کہ ہم بھی ایسے بنیں تو دو ہی لوگوں کو دیکھ کر خواہش کی جا سکتی ہے. ایک وہ پرسن جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہو, اور دوسرا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل معاملہ فہمی دی ہو, قرآن اور سنت کا علم دیا ہو, اور پھر وہ اس کے مطابق حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہو, حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہو. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہوں گے نا کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. ومن یوتا حکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا, کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. تو حکمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. تو حکمت سے فیصلے کرنا یا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا اور حق کے ساتھ فیصلے کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو ہی نصیب کرتا ہے. تو یہ دو لوگوں پر رشک جائز ہے. یعنی ایک تو وہ شخص جس کو قرآن اور سنت کا علم ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے, اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہو اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی صحابہ تھے جو صاحب حیثیت اور مال و دولت والے تھے, صحابہ عبد الرحمن بن عوف ہے, عثمان رضی اللہ عنہم ہیں, اور بھی بہت سارے صحابہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا. آپ دیکھیں ان کا سارا مال کہاں خرچ ہوتا تھا اگر دیکھا جائے تو. انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے ہی میں لگایا ماشاءاللہ. کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنا پورا ہاف مال لے کر آ گئے تھے ماشاءاللہ, اور عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 لشکر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی, اور بھی باقی بہت سارے صحابہ تھے. ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے, عمر رضی اللہ عنہ ہاف مال لے آئے. پہلا وقف جو تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اللہ کے راستے میں, جو ابھی تک جاری ہے الحمدللہ, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی اپنی صلاحیتوں کو, جو اس کو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, یا اس کا کوئی عہدہ ہے, اگر اس کو وہ اچھے راستے میں خرچ کرتا ہے, اچھے راستے میں لگاتا ہے, یا اچھی اور خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کے ذریعے سے, تو وہی قابل قبول ہے. دیکھیں زکوٰۃ تو فرض زکوٰۃ ہے, وہ تو دینا اینی ہاؤ ضروری ہے, لیکن یہاں نفل صدقات کی بات کی گئی ہے. ظاہر سے جو پہلے فرض صدقات ادا کرے گا وہی تو نفل صدقات بھی دے گا نا. جو فرض ہی نہ ادا کرتا ہو تو وہ نفل صدقات کیا دے گا. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ للہ فی اللہ اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتیں اپنا مال اپنا سب کچھ لگاتے ہیں, ان کے لیے کیا کچھ ہے. تو یہ مالدار یا یہ حکمت والے لوگ اس قابل ہیں کہ ہر مسلمان کو ان کے جیسے بننے کی تمنا کرنی جائز ہے. اور وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور ریاکاری سے نمود و نمائش سے دور رہیں, جن کے اندر خشیت ہو اللہ کی محبت ہو, اس کو وہ آگے رکھیں اس چیز کو, تو یہ لوگ بھی قابل رشک ہیں. اور یہاں پر امام بخاری کا اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ مال خرچ کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے، ایسا درجہ ہے گویا کہ ان پر رشک کرنا بھی جائز ہے، جبکہ عام طور پر حسد کرنا جائز نہیں مگر نیک نیتی کے ساتھ ان پر حسد کرنا جائز ہے۔ کہ اگر کوئی کسی شخص کے پاس ہم نے مال دیکھا اور ہم کہیں کہ اچھا ہم بھی مالدار بن جائیں صرف اس وجہ سے کہ ہم مالدار کہنا ہے، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو ان سے حسد کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمنا کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرتا کہ میں اللہ کے راستے میں تیرے ہی راستے میں اس کو خرچ کر سکوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کہا تھا جب انہوں نے 10,000 لشکر کا سامان لا کر دیا تھا، کہ اتنی اشرفیاں لا کے دی تھی انہوں نے گولڈ کوائن، تو رسول اکرم اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے تھے کیونکہ اس وقت بہت مشکل حالات تھے غزوہ تبوک میں، یعنی مسلمانوں کی معیشت بھی بہت تنگ تھی، تو اتنے بڑے لشکر کا انتظام کر دینا، تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان آج کی بات کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چن لیتا ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا مال ہے، کیونکہ انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اچھا انسان کہتے ہیں کہ میرا مال، تو میرا مال کہاں سے ہوا، مجھے توفیق کس نے دی، مجھے صلاحیت کس نے دی کمانے کی، مجھے یہ عقل کس نے دی اس کو ارن کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورہ بقرہ میں فرمایا کہ رزقناہم، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رزق کی جو ساری ضمیریں ہیں وہ اللہ کی طرف جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے تو ہم اس کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کو اس کو اللہ کے راستے ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، منع نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بھی نہ کہ پورا دے دلا کر بالکل خالی ہاتھ ہو جائے اور دوسروں سے مانگتا پھرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بھی دے، اپنے لیے بھی رکھے، اپنے رشتے داروں پر بھی خرچ کرے، اور علم کو اس لیے حاصل کرے کہ اس کے مطابق فیصلے ہو سکیں، حق کے ساتھ فیصلے ہو سکیں، اور علم سے خیر پھیلنے والی ہو نہ کہ شر پھیلنے والا ہو۔ تکبر کے لیے علم نہ حاصل کیا جائے کہ لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، بلکہ علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے اور لوگوں میں بھی خیر پھیلائی جائے، کہ سب لوگ بھی اس خیر کو حاصل کریں۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے، کیونکہ جو ریاکاری ہے وہ بہت خطرناک ہے، جیسے کہ اگلی حدیث میں بتایا گیا کہ صدقے میں ریاکاری کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا لا چکے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، اور جس نے تمہارا صدقہ لیا اسے ایزا دے کر برباد نہ کرو، جیسے وہ شخص اپنے صدقات برباد کر دیتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ جو بہت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں لفظ سلدن سے مراد صاف اور چکنی چیز ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ قرآن مجید میں لفظ وابل سے مراد زور کی بارش ہے، اور وطل سے مراد شبنم یعنی اوس ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی مثالوں سے بات سمجھائی گئی ہے جو قرآن کی آیت ہے۔ امام بخاری پہلے قرآن کی آیت لائے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ریاکاری سے ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ ایک چکنی زمین ہو، فرشی ہو کوئی، یا چکنی یعنی پتھر جیسی کوئی چیز ہو، اس کے اوپر آپ تھوڑے دن کے لیے مٹی لا کر ڈال بھی دیں اور وہاں کوئی درخت گرو کرے، کوئی پودے گرو کرے، لیکن اگر جب زور کی بارش برسے گی تو کیا ہوگا، نیچے سے وہ چکنی فرشی چکنا پتھر نکل آئے گا، مٹی ساری کی ساری بہ جائے گی۔ تو یہی ریاکار کا انجام ہوتا ہے کہ آج دنیا میں وہ بہت سارے کام کر رہا ہو، بظاہر لگتا ہے کہ اچھا کتنی نیکیاں اس نے کما لیا ہو، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کوئی ایک نیکی کا بھی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ جیسے بارش سے وہ ساری مٹی بہ گئی تھی، اسی طرح سے کل قیامت کے دن نیتیں واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا اس آیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اور یہ جو خلوص ہے اصل میں اور ریاکاری سے بچنا ہے، یہ اچانک نہیں آ جاتا، ہم سب انسان ہیں اور ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس کو اپنی تعریف کرنا اچھا لگتا ہے، جہاں کہیں اس کی تعریف ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ تو یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی، لہٰذا بہت مشکل ہے اس چیز سے بچنا۔ تو ہم کو ہمیشہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے بچا۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ریاکاری سے بچے ہوئے ہیں، نہیں، یہ تو مرتے دم تک انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے کام کے اندر ریاکاری تو نہیں آ رہی ہے، کہیں میں لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ بہت مشہور واقعہ جو محدث گزرے ہمارے علاقے میں، عبدالعزیز اور بھی بہت سارے دہلوی جو تھے، تو ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ ایک دن کہا جاتا ہے کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور بہت جمع غفیر تھا خطبے میں، دہلی کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، کئی لوگوں نے سنا. جب وہ خطبہ دے کر واپس نکلے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ان تک پہنچا اور وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں اتنی کوشش کر رہا تھا آنے کی لیکن میں نہیں آ سکا، اور یعنی راستے میں مجھے دیر ہو گئی اور میں آپ کا خطبہ نہیں سن سکا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں. اس کو لے کر گئے ایک طرف سیڑھی پر بیٹھ کر وہ اکیلے آدمی کو خطبہ سنا دیا. تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یعنی آپ نے میرے اکیلے کے لیے خطبہ سنایا. تو بولے ہو سکتا ہو جو اتنے سارے لوگوں نے میرا خطبہ سنا ہوگا تو اللہ نہ کرے میرے دل میں ریاکاری آ گئی ہو کہ اچھا دیکھو اے فلاں فلاں تمہارا تو خطبہ اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں، اور ہو سکتا تمہارے اکیلے کو سنانے میں مجھے اجر زیادہ مل جائے کہ تم یعنی ایک اکیلا فرد میری بات سن رہا ہے. تو بعض وقت ہوتا ہے آپ دیکھیں سب کو اس کا ڈر لگا رہتا تھا، یعنی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان سب کو بھی اس کا ڈر رہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا مشہور واقعہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جب ایک بار خطبہ دے رہے تھے تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اے عمر اتنے لوگ تمہارا خطبہ سن رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً خطبے کے دوران ہی کہا کہ یہ عمر تو وہ تھا جو چند سکوں کے عوض بکریاں چلایا کرتا تھا جنگل میں، اور آج یہ عمر خلیفہ بنا ہے. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ جملہ کیوں کہا خطبے کے دوران؟ کہا کہ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اچھا اتنے سارے لوگ میرا خطبہ سن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میرے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے بات کہ وہ تعریف پسند واقع ہوا ہے، اس کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. تو جب بھی ایسا خیال دل میں آئے تو کیا سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری تعریف کر دے. یہ خیال آئے گا دل میں، ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دل میں خیال نہیں آئے گا. تو دل میں اس وقت یہ سوچنے جب بھی خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف کی ہے یا نہیں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ کام پسند آیا، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو میرے آخرت کے لیے توشہ بنائے گا، تو میرے خلوص نیت کی وجہ سے یہ توشہ بنے گا میرا یہ کام. تو ایسے وقت جب ایسے خیالات آئے تو یہ بات سوچ لیجیے تو انشاءاللہ وہ خیالات چلے جائیں گے اور پھر ہمارے دل میں خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اللہ ہی جانتے کہ کتنا ہمارے دلوں میں خلوص ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں اور انسان کو اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. تو یہاں پر امام بخاری اس قرآن کی آیت کو لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرض زکات اس کو صدقہ ہی کہا گیا ہے یا نفل صدقہ ہو، دونوں خیر میں شامل ہیں. لیکن ریاکاری کی وجہ سے چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفل صدقہ ہو، دونوں ثواب کی بجائے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. کیونکہ جو ریاکار ہے قیامت کے دن اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تُو نے ناموری کے لیے مال خرچ کیا تھا تو تیرا نام دنیا میں سخی مشہور ہو گیا، تجھے دنیا میں بہت عزت مل گئی اس کی وجہ سے، لیکن اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ریاکار سے بدتر وہ لوگ ہیں جو غربا و مساکین پر احسان جتاتے ہیں اور ان کو ایزا دیتے ہیں. اس طرح ان کے جو زکات اور صدقات ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں. تو احسان جتانا اور ایزا دینا، کسی کو کچھ دے کر یہ تنقید کرنا، یہ اس سے بھی وسط قسم کا گناہ ہے، یعنی ریاکاری سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی مدد کی ہے تو کبھی اس پر احسان نہ رکھیں اپنا کہ ہم نے تو فلاں وقت آپ کو مدد کی تھی نا، تو اس کا مطلب کہ آپ چاہ رہے کہ فلاں وقت جو مدد کی تھی تو سامنے والا آپ کو جھک کر سلام کرے یا آپ کے پیر دبائے. نہیں، دے کر بالکل بے پرواہ ہو جانا، کوئی طلب، کوئی تما، کوئی خواہش نہ رکھنا کہ سامنے والا ہمارے ساتھ جھک کر پیش آئے. اور احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ احسان جتانے سے ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو کبھی دے کر بعد میں احسان نہ جتائے کہ ہم نے تم کو فلاں وقت یہ دیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت وہ کیا تھا، کبھی نہ جتائیں، دے کر بالکل بھول جائیں کہ دائیں ہاتھ نے دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی اس کی. بالکل اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں. کیا فائدہ ہوگا آپ بتائیے کہ صدقہ بھی دیا اور اس کا اجر بھی نہیں ملا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک تو ریاکاری سے اور دوسرا احسان جتانے سے، یہ کسی کو ایون تکلیف دینے سے، یعنی اگر آپ نے سامنے والے کو اپنا کچھ مال دیا، کوئی سپورٹ کی، کوئی مدد کی، اور آپ اس کو تھوڑی سی مطلب یعنی کہتے ہیں کہ کچھ تک کسی کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں دیکھا ہے تم نے جو ڈریس انہوں نے پہنا ہے، یہ میں نے دی تھی ان کو، یہ تم دیکھ رہے ہو فلاں فلاں جو چیز استعمال کر رہا ہے یہ ہم نے دیے تھے ان کو، یہ کیا ہوا؟ ایزا دینا ہی ہوا نا، یعنی آپ نے سامنے والے کی بے عزتی کر دی دوسروں کے سامنے، تو یہ چیز منع کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں خلوص باقی رکھے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچائے، اور جس کو بھی ہم دیں کبھی اس کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں کہ جو صدقہ یا خیرات ایسے انون لوگوں کو دیں جن سے بعد میں آپ کی دوبارہ ملاقات کی امید بھی نہ ہو، تاکہ آپ کو کوئی شکریہ کی توقع باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے نا، مجھے تو بہت زیادہ ہی پسند ہے وہ، کہ سورہ دہر کی جو آیت ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو تم کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت وہ آیت ہے، تو اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہے کہ ہم کو دنیا میں لوگوں سے نہ شکریہ چاہیے، نہ ہم کو توقع رکھنا چاہیے شکریہ کی، نہ کسی سے کچھ ملنے کی امید رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ چوری کے مال میں سے خیرات نہیں قبول کرتا، اور وہ صرف پاک کمائی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ بھلی بات کرنا اور فقیر کی سخت باتوں کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے نتیجے میں اس شخص کو جسے صدقہ دیا گیا ہے اذیت دی جائے، کہ اللہ بڑا بے نیاز نہایت بردبار ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل میں چوری کا مال، یعنی امام بخاری یہاں پر اصل میں قرآن کی آیت لائے ہیں کہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیٰ ہو، تکلیف ہو۔ تو اذیٰ کیا ہوگی؟ اگر کسی نے کسی کا مال چوری کیا تو اب وہ سامنے والے کو تکلیف پہنچنے جس کا مال چوری کیا تھا، اور اس سے پھر ادھر صدقہ کر دے رہا ہے۔ تو ہمارا دین ہم کو رابن ہوڈ کی طرح نیکی کرنا نہیں بتاتا ہے کہ اچھا ادھر ایک طرف سے مال چوری کرو، دوسری طرف غریبوں میں تقسیم کرو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مال چوری کرنے والے؟ ہم تھوڑی اس کے مالک ہیں، جس نے کمایا ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ خود دیں گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے مال کے مالک ہیں، ہم اپنا مال دوسروں کو دیں، نہ کہ دوسروں کا مال چوری کر کے غریبوں کو دیا جائے۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے یہاں غلط کاموں کو اچھا کرنے کے لیے ایسی کوئی نیکی ہمارے تصور اس کا نہیں دیا گیا کہ بلیک منی ہے تو اس کو لوگوں کو کھانا کھلا دو، حج کر لو، لوگوں کو غریبوں کی مدد کر دو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے۔ تو دین اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اصل میں اس میں وائٹ منی سے ہی نیک کام کیے جائیں گے، بلیک منی آپ کتنی بھی سے نیکیاں کر لیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کیے اور زکات دی، انہیں ان اعمال کا ان کے پروردگار کے یہاں ثواب ملے گا، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ حدیث جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، اسی آیت کے تحت جو حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس حدیث میں دراصل پاک مال سے، حق اور حلال کی کمائی سے صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کہ حق اور حلال کی کمائی سے جو تھوڑا سا صدقہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی بکری کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ بکری کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وہ صدقے کا اجر جو حلال کمائی سے دیا گیا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ معمولی چیز بھی اللہ کے راستے میں اگر ہم دیں گے اور وہ حلال کمائی کی ہوگی اور خلوص نیت سے دی گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بھی ذکر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا چاہیے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایک فرقہ تھا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا انکار کر دیا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے، لیکن کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یہ ہم نہیں جانتے، ہم انسان کے ہاتھ پر اس کو مثال نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آپ سب لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اس ایک ہفتے میں اگلی کلاس سے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا چھپا ہوا صدقہ کرنا ہے، چاہے کسی کو کھانا کھلانا ہو، چاہے کسی کو کوئی چیز دینی ہو، یا تو یہاں یا تو اپنے اپنے ممالک میں۔ تو آپ کو اس ہفتے میں، ہم نے جب پچھلی دفعہ بھی کیا تھا یہ پرانی کلاس میں، تو وہاں پر بھی یہی ہوم ورک دیا تھا کہ یا تو کھانا بنا کر کھلائیں کسی کو اور بغیر کسی غرض کے، یا پھر صدقہ اور خیرات کر دیں۔ اور اس میں نیت اپنی بالکل خالص رکھیں، تھوڑا سا ہی صدقہ ہو لیکن حلال کمائی کا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں احد پہاڑ کے برابر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.